بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10 جولائی 2009 مسجد دارالسلام باغ جینا لاہور میں نائب ناظم اعلیٰ تنظیم اسلامی محترم جناب غلام مسکر صاحب نے خطاب جمعہ میں یہود و نصارہ سے دوستی کی ممانعت کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ المائدہ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا ولا ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. حضرات، سورہ مائدہ کا یہ 8واں رکوع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. اس کے حوالے سے اس مقام پر یہاں پچھلے 2-3 جمعوں میں گفتگو ہو چکی. میں صرف اعادے کے طور پر اس کا ایک دفعہ ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے اور پھر اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست، اپنا پشت پناہ، اپنا کارساز مت بناؤ. یہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں. فمن یتولہ منکم فإنہ منہم، تو جو کوئی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا، ان کے ساتھ ولایت موالات کا تعلق قائم کرے گا، وہ انہی میں سے ہوگا، انہی میں سے ہو جائے گا، انہی میں شمار کیا جائے گا. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمين، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو، گناہ کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیا گا. یعنی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی جو کرے گا اللہ تعالیٰ ظلم کو ہدایت نہیں دے. ان آیات کے پس منظر میں اپنی حالت کو غور کیجئے کہ آج اس ملک کے مسلمان، اس ملک کے رہنے والے جو اپنے آپ کو اہل ایمان کہلاتے ہیں، وہ کہاں کھڑے ہیں. فطر الذین فی قلوبہم مرض یصارعون فیہم، اور تم دیکھو گے کہ جن کے دلوں میں روگ ہے وہ انہیں جا کے گھستے ہیں، سارے نبی انہیں جاتے ہیں، دوڑ دوڑ کر ان کی طرف جاتے ہیں. یقول نقشہ انتسی بنا آیا، وہ کہتے ہیں ہمیں تو خوف ہے کہ کہیں زمانے کی گردش میں نہ آ جائیں، ہمارے نہ جائیں. معصوم باہو یا کے بن سب یہ عمر منندی ہی بے اسی ہوا نہ معصوم ہو کے نادمی، تو قریب ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی فتح دکھا دے، اپنی جلدی فتح ظاہر فرما دے، یا اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ اور حکم نازل کر دے، تو اور معاملہ اللہ کی طرف سے سامنے آ جائے. تو پھر یہ لوگ، یعنی اب جن کے دلوں میں لوگ ہیں، اصل میں تو یہ منافق ہیں جو بظاہر ایمان ہیں لائے ہوئے ہیں، کلمہ وہ ہیں، لیکن ان کی دوستی جو ہے وہ یہود و نصارا سے قائم ہے, تو پھر یہ ایسی صورت میں اپنے کیے پر لازم ہو جائیں گے, جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا تو یہ اس کو شرمندہ ہوں گے. ویقول الذین آمنوا ہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم, اور اہل ایمان کہتے ہیں کیا یہی وہ لوگ ہیں جو پکی قسمیں کھایا کرتے تھے, انہم لباقو, کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, حبیت اعمالہم فاسدہم فاسدین, کہ اعمال حبت ہو گئے, ضائع ہو گئے, اور یہ ہوگا نقصان اٹھانے والوں میں, خسارہ پانے والوں میں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اے ایمان والوں جو کوئی تم نے اپنے دین سے پھر جائے گا, اب ایک دین سے پھرنا تو وہ ہوتا ہے جو اعلان یا کافر ہو جائے, کلمہ کفر کہہ دے, اعلان کر دے کہ میں مسلمان نہیں رہا. لیکن یہاں پر اگر آپ غور کریں تو کن کی بات ہو رہی ہے, کہ جو بظاہر تو کلمہ گو ہیں, بظاہر تو مسلمان ہیں, لیکن وہ روش وہ اختیار کیے ہوئے ہیں جو یہود و نصارہ کی ہے, ان میں جا جا کر گھستے ہیں. تو جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے, فصل بجا نہ ہوگی قوم, ان کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا, یو بگو ہوں, کہ جو جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا, وہ یو بگو نہ ہوں, اور وہ اللہ سے محبت کریں گے, اذلت علی المؤمنین, وہ اہل ایمان کے لیے بڑے اپنے آپ کو پست کیے ہوں گے, ان کے لیے نرم دل ہوں گے, عزت علی الکافرین, کافروں پر وہ بڑے ہوں گے, یجاہدون فی اللہ سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرتے ہوں گے, قتال کرتے ہوں گے, ولا یخافون لومت لائم, اور انہیں کسی ملامت کرنے والے کا خوف نہیں ہوگا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہو گئے ہیں, کیا ہو گئے ہیں, یہ 14 سال پرانے زمانے میں چلے گئے ہیں, وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے. یہ لوگ جن کو ملامت کی جائے گی یہ اللہ کے فضل والے ہیں, ورنہ ہوا تو نہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن سے اللہ محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے, اور اللہ بہت وسعت والا ہے, اللہ کے علم میں ہر چیز ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, تمہارے ولی, تمہارے دوست, تمہارے کشمنہ تو صرف اللہ, اس کے رسول, اور وہ اہل ایمان ہیں, الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون, کہ جو نماز قائم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, اپنا تزکیہ کرتے ہیں, اور جھکنے والے ہیں, عاجزی اختیار کرنے والے ہیں. ومن یتولی اللہ ورسولہ والذین آمنوا, اور جو شخص اللہ کو, اس کے رسول کو, اور اہل ایمان کو دوست بنا لے, جو ان کے ساتھ شامل ہو جائے, فإن حزب اللہ, تو یہ اللہ کی پارٹی ہے, ہم الغالبون, یہی غالب رہنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, پھر دوہرا دیا اللہ تعالیٰ نے, اے ایمان والوں, مت بناؤ ان لوگوں کو اپنا دوست, بل کفار اولیاء, بات آخر میں آ رہی, مت بناؤ کفار کو اور اہل کتاب, ان لوگوں کو جن کو پہلے کتاب دی گئی تورات اور انجیل, اپنا دوست, اپنا کچھ بنا, ان کو جنہوں نے تمہارے دین کا مذاق اڑایا ہے, اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا, جنہوں نے کھیل تماشا بنا لیا تمہارے دین کا, تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں, تمہارے رسول کے کارٹون شائع کرتے ہیں, تمہارے دین کی جو شریعت کے شرطیں ہیں, جو شریعت کی علامات ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اگر واقعی تم اہل ایمان ہو, اگر واقعی تم مومن کہلانے کا اللہ. میرا آج کا موضوع دراصل یہ ہے کہ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے, اور اس دنیا میں جو بھی حوادث اور مصائب آتے ہیں, ان میں اہل ایمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے, طرز عمل کیا ہونا چاہیے. ایک طرز عمل تو وہ ہے کہ جن ان آیات میں شامل ہے, کہ بظاہر کرمہ وہ لوگ اگر اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار سے دوستیاں بڑھائیں, اور ان کا کہنا یہ ہو کہ ہمیں تو گردش زمانے کا خوف ہے, ہمیں تو ملامت کرنے والوں کا خوف ہے, اگر ہم اس وقت اپنے دین کی طرف, دین سے رغبت دکھائیں گے, دین کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کریں گے, تو ہمیں تو بڑے پرانے زمانے کے لوگ کہا جائے گا, مذاق اڑایا جائے گا, ہمارا ہمارے دین کا مذاق اڑایا جائے گا, اس لیے ہم تم کے ساتھ. اس ملک میں آج 9 سال پہلے, 8 سال پہلے ہم نے امریکہ کی ایک دھمکی پر سب کچھ اپنے آپ کا ان کے حوالے کر دیا, اور اس غلطی کو جائز قرار دینے کے لیے آج تک غلطی پر غلطی کیے چلے جا رہے ہیں. کہ ہمیں خوف تھا کہ ہمیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دیا جائے گا، ہمارا کوڑا بورا بنا دیا جائے گا. جو حالات آج کل چل رہے ہیں وہ میرے خیال طاقت کے سامنے ہیں. اب تو وہ وقت آ ہی گیا کہ ہم پتھروں کے زمانے میں جا رہے ہیں اور ہمارا کوڑا بورا بنتا ہی جا رہا ہے. اگر ہمیں آج ایک قسط کسی امداد کی قرضے کی نہ ملے تو ایک دن ہمارا جو ہے وہ گزر نہیں سکتا. ایک ایک دن جو ہے وہ یا نوٹ چھاپ کر یا بیرونی امداد اور قرضوں میں یہود و نصارہ سے قرض لے کر اپنا گزارا چلا رہے ہیں، اس ملک کو چلا رہے ہیں. اگر آج وہ اس امداد سے ہاتھ کھینچ لیں تو ہم پتھر کے زمانے سے پیچھے نہیں چلے جائیں گے. اصل میں تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہم اہل ایمان ہیں تو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ہمارا یقین ہو. اللہ تعالیٰ نے تو سورۃ بقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی وارننگ دی تھی، جہاں امت بنایا تھا مکالی کے جاننا کو امت اور نسل نے تو پورا رسول اور ایک شہیدا دوسرا بارہ دن ہوتا ہے سورہ بقرہ میں، وہاں پہلے ہی کہہ دیا تمہارا قبلہ الگ ہو گیا، تم ایک امت ہو گئے، اب تم لوگوں پر گواہ ہو. تم نے لوگوں پر گواہی دینی ہے اللہ کی وحدانیت کی اور اللہ کی وحدانیت کی، کہ تم اللہ کو ماننے والے ہو، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہو. تو وہ تو اللہ نے پہلے ہی سنا دیا، وہاں جہاں سے خطاب شروع ہوا سورہ بقرہ میں اہل ایمان سے، پہلے بنی اسرائیل کا خطاب تھا. اب کہہ گئے جب قبلہ ہو گئی، امت مسلمہ وجود میں آ گئی، امت مسلمہ کی ذمہ داری ایک لگ گئی کہ اب تم نے لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانا ہے، اللہ کے احکامات پہنچانے ہیں، تم شاہ تم نے شاہ الناس کا بڑے سر انجام دینا ہے، تیار ہو جاؤ. یا جو نبی نام اس پر ہی ہو کس پر ہی ہو صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو. ان نام آپ کا دے بلا کپور منجوب کرو بھی زمین اللہ کی بات، یہ بھی میں نے سنا دیا. آسان رستہ نہیں ہے، اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کے مراحل آئیں گے تو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا اس کو مردہ مت کرو. بلا یاؤ بلا چندہ کشور، وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. بلا ڈبل من الخوف والجوع والاموال والانفس، بلا ڈبل بشعی من الخوف والجوع والنفس من الاموال والانفس والثمرات، اور لازم تمہیں آزمایا جائے گا کچھ خوف سے، کچھ جان و مال کے نقصان سے، کچھ پھلوں کے نقصان سے. وبشر الصابرین، اور جو اس موقع پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، صبر کرے، ان کی یہ بشارت ہے. الذین اذا اصابت مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی طرف سے ہیں، اس کی طرف ہمارا لوٹنا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المهتدون، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کی طرف سے سلام ہے، ان کی طرف اللہ کی طرف سے سلامتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، بخشش ہے، اور یہ ہیں لوگ ہدایت یافتہ. سورہ تغابن میں اللہ نے فرمایا ما خان من مصیبت الا باذن اللہ، تم پر کوئی مصیبت آ نہیں سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. ومن یؤمن باللہ یهدی قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے اللہ کو اس کے دل کو ہدایت دے دیتے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ کا ہر چیز کا علم ہے، اللہ کو جانتا ہے کیا پیش آنے والا ہے مستقبل میں، کیا اللہ کے سامنے تو ہر چیز موجود ہے بیک وقت. اللہ کی نظروں سے اللہ کے علم سے کچھ چیز چھپی ہوئی نہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچانا چاہتا ہے، نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے. واقعی اللہ واقعی رسول، تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم نہیں سمجھتے، اگر تم پیٹ پھیرتے ہو تو ہمارے رسول کی ذمہ داری رسول تک پہنچا دینا ہے کھول کر واضح کر. اللہ لا الہ الا اللہ، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے، ایمان اللہ پر ہے، تو اللہ تو وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے اہل ایمان. اس کا سورہ حدیث میں ہے ما کان من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، نہیں آ پڑتی کوئی آنے والی زمین میں یا تمہاری جانوں میں مگر یہ کہ وہ اللہ کے ہاں پہلے سے درج ہے، اللہ کے علم میں پہلے سے، اللہ کے ہاں ایک کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی، اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو جائے، پھر قبل ان نبرأها، ظاہر ہونے سے بھی پہلے. تمہیں تو بعد میں پتا چلے گا کہ تم پر یہ تکلیف آ گئی، ویسے تو آسان آ یقین ہوں کوئی بھی آ پڑنے والی، لیکن ہم کیونکہ اس میں خوشی کے لمحات کو، نعمتوں کو ہم اتنی امپورٹنس نہیں دیتے، ہم تو مصیبت ہی کو کوئی آ پڑنے والی سمجھتے، تو ہم اس کو ہمیشہ منفی معنی میں استعمال کرتے ہیں. آنے کا عربی میرے سے کوئی بھی آنے والی، ہوا بھی کسی طرح، حادثہ جو ہم کہتے ہیں اچانک ہو جانے والی کسی، اچانک کوئی چیز اچھی بھی ہو سکتی ہے، اچانک بری بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم اسے حاضر کو ہمیشہ منفی معنوں میں استعمال کرتے ہیں. حالانکہ حاضر لفظ جو عربی کا اس کا مطلب ہے کوئی نئی چیز، کوئی نئی چیز سامنے ضرور پذیر ہو جائے. تو ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کوئی بھی آ پڑنے والی زمین میں ہو یا تمہاری جانوں میں ہو، وہ اللہ کی کتاب میں پہلے سے درج ہے، اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو جائے. ان ذلك اللہ یسیر، اللہ پر یہ بڑا آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کیوں؟ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی ورزش ہے، یہ یقین ہونا چاہیے. بلکہ یہ خیر ہی وہ شر نہیں من اللہ تعالی، تقدیر جو ہے وہ اچھی یا بری، یہ اچھی یا بری جو ہم اپنے پہلو سے کہتے ہیں، اصل میں اللہ کی حکمت کیا ہے وہ تو اللہ جانتے ہیں، وہ بھی بعد میں موضوع آ جائے. تو اللہ کی جانب سے اور اللہ کے لیے کام بڑا آسان ہے. ہمارے لیے کیا ہدایات ہیں ایسے موقعوں پر؟ ایک مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنے دین سے منجر پر دین ہی ہو جائے، اپنا دین چھوڑ دے، اپنے دین کی طرف سے بے توجہ ہی برتنی شروع کر دے، اپنے دین کی طرف سے غافل ہو جائے، دین کی ذمہ داریاں ادا کرنے سے غافل ہو جائے، دینی فرائض سے غافل ہو جائے، یا یہ کہ ہمارا دین قرآن و حدیث ہمیں کچھ اور سکھاتے ہیں؟ آج میرا موضوع دراصل وہ ہے کہ ایسے موقعوں پر ہمیں قرآن و حدیث سے رہنمائی کیا ملتی، ایسے موقعوں پر ایک مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. کائنات کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے اس دنیا کا، یہ دارال امتحان ہے. بظاہر تو اس دنیا میں جو اللہ کو باندھنے والے ہیں ان کا امتحان زیادہ سخت نظر آتا ہے، کہ تکالیف اور مصائب ان کو زیادہ آتے ہیں. جو اللہ کے نام کا نہیں ماننے والے، جو منچاہی زندگی گزارتے ہیں، جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، وہ بظاہر بڑے عیش میں ہیں، ان پر کوئی تنگی نظر ہی نہیں آتی. لیکن ترمذی میں ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید فرمائی، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کرے، تو چیز مانگنی ہو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد کی ضرورت پیش آئے تو اللہ سے مدد طلب کرتے رہو. نماز میں ہم کہتے ہیں یاک نعبدو ویاک نستعین، اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں کرتے رہیں گے اور تجھے مدد مانگتے ہیں مانگتے رہیں گے. ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ قرار قول و قرار اللہ سے کرتے ہیں، یاک نعبدو ویاک نستعین، اللہ تعالیٰ تیری بندگی کریں گے. ہمارا تب ہر وقت زندگی کی ہر سانس، ہماری زندگی جو ہے وہ تیری اطاعت میں گزرے گی، ہے عبادت. اصل میں عبادت کا وسیع تر مفہوم تو یہ ہے کہ ہر ہوش میں رہنے والی سانس جو ہے وہ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت میں بسر ہو رہی ہے. اور یہ چونکہ انسان کے نفس پر بھاری ہے کسی کی بھی اطاعت پابندیوں کے اندر زندگی گزارنا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مشکلات جب بھی پیش آئیں تو پھر ہم تجھ سے مدد مانگیں گے، تجھ سے مدد مانگیں گے. وعلى من الامه نبي استطاب على ان يسوق بشيء لم ينفوق الا بشيء قد كتبه الله لك، اور جان لے کہ تمام لوگ بھی اگر جمع ہو جائیں تجھے کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے، ان ينفوق بشيء، کچھ بھی فائدہ، تھوڑا بھی فائدہ پہنچانے کے لیے، لم ينفوق الا بشيء قد كتبه الله لك، وہ تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا. وإن اجتمعوا على ان يضروك بشيء، اور اگر وہ سب کے سب جمع ہو جائے تو یہ کوئی نقصان پہنچانے کے لیے، لم یضروا الا بشیء قد کتبہ اللہ علیہ، تو وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے مقدر کر دیا، تیرے لیے لکھ دیا. رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور نہیں سے خوش ہو گئے. یعنی یہ تو تقدیر ہے، تم پر وہی مصیبت آئے گی، وہی حادثہ تم پر آئے گا، وہی چیز رونما ہوگی تمہارے لیے. بلکہ میں نے حادثہ اور مصیبت جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر اس کو آپ منفی معنوں میں نہ دیکھیں بلکہ وسیطر مفہوم میں دیکھیں، تو کوئی بھلائی، کوئی خیر، کوئی شر جو بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ قدرتی ذرائع سے پہنچ جائے، تمہاری اپنی جانوں میں ہو، آسمان و زمین میں ہو، وہ تمہیں نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. ہر بات کے پیچھے بظاہر کچھ اسباب نظر آتے ہیں، فلاں کام ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا، کوئی ڈاکٹر نے غلط ٹیکہ لگا دیا تو موت واقع ہو گئی، فلاں نے ہم پر حملہ کر دیا زخم لگ گیا، ہمیں ٹھوکر لگی تو ہڈی ٹوٹ گئی، ٹھوکر نہ لگتی گردنا نکلتے ہڈی نہ ٹوٹتی، ہم ہی کہتے ہیں باتیں کرتے. لیکن جو بھی کوئی چیز انسان کو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے لیے لکھی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ اس کے لیے بنے گا. اگر کوئی بہانہ بنانے کا کوئی ایسی چیز ہے جس سے کہ بدلہ لیا جا سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کیا بتاتا بات ہے. لیکن ایک مومن کے لیے جو اس میں چیز ہے سمجھنے کی, وہ یہ ہے کہ یہ اس کے لیے چیز لکھی ہوئی تھی, اس تک یہ تکلیف آنی تھی جو آ گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بڑا ایک حکیمانہ قول ہے, الموت خیر الحافظۃ والموت خیر الواعظۃ, موت بہترین محافظ ہے اور موت بہترین نصیحت ہے, واعظ بھی ہے. سب سے بڑی حفاظت کرنے والی ہماری موت ہے. جب تک اللہ نے اس کا وقت نہیں لکھا وہ آئی نہیں, ہمیں کوئی ظلم نہیں, موت نہیں آتی. موت تو جب ہی آئے گی جب ہمارا وہ وقت اگر پوری ہو جائے گی, اللہ کے یہاں لکھی ہوئی مدت پوری ہو جائے گی تو وہ موت آئے گی. ہر انسان کی زندگی میں ایسے واقعات آتے ہوں گے اگر وہ غور کرے کہ پتہ نہیں کسی انجانی ہاتھ نے اس سے حادثے کو بچا لیا. انسان کہیں بے دھیانی میں کوئی آنے والا تھا کسی بس اور سڑک کے نیچے یا کسی گاڑی کے نیچے کو ریل, اور اچانک کوئی غیبی ہاتھ ہے جس نے اس کو اوپر کی طرف کھینچ لیا, بچ کے اچانک توجہ ہو گئی. ایسے لمحات آتے ہیں انسان کی زندگی میں, انسان غور کرتے کہ پتہ نہیں کیسے قدرتی طور پر مجھے بچا لیا گیا, کیوں ابھی موت نہیں آئی. ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں, حادثے ہوتے ہیں, اس حادثے میں کچھ لوگ فوت بھی ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ اسی حادثے میں بالکل خراش بھی نہیں آتی بچ جاتے. اس حادثے میں لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کو بڑا نقصان ہوا ہوتا, تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں ظاہر کر اللہ یسیر, اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے, اللہ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں. اللہ کا کلمہ خود ہے, کسی کو کسی وقت کوئی تکلیف آ جائے اور کوئی کسی وقت ان دیکھے ہاتھ سے بچا لیا جائے, اللہ کا یہ نظام ہے. جو حضور حدیث میں اللہ بناتے ہیں لکھئی لا تاسو والا ما پاتا, اللہ تعالیٰ اس امتحان میں اس لیے مبتلا کرتا ہے ان لوگوں کو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کر دے, سکھا دے کہ تاکہ تمہیں افسوس نہ ہو جائے کرو, مایوس نہ ہو جائے کرو اس کو جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے. بلا تفرح بما آتاکم, اور تم اطرایا نہ کرو اگر تمہیں کچھ مل جائے. واللہ لا یحب کل مختال فخور, اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اطرانے والوں کو, شیخ ہی مارنے والوں. حیات دنیا میں جیسے میں نے کہا کہ دار الامتحان ہے, اصل میں تین آپ سمجھ لیں کہ تین وہ ہیں, نظام ہیں, تین موقع ہیں, تین عالم ہیں. ایک یہ دنیا کا عالم ہے, دنیا کا جہان ہے, ایک جنت کا عالم ہے, ایک جہنم کا عالم ہے. جنت کا عالم وہاں ہے کہ جہاں تمام آسمائش ہی آسمائش ہے, آرام ہی آرام ہے, وہاں کچھ بھی نہیں, وہاں تو ہلنا بھی نہیں پڑے گا, انسان کی من چاہے گی اس کے سامنے حاضر ہو جائے, انسان کے دل میں خیال آئے گا اور وہ حاضر کر دی جائے گی. انسان کو اونچے جنت اونچے درجے کا جنتی اپنے کسی دوست کسی ساتھی کو ملنا چاہے گا, کسی عزیز و اقارب سے ملاقات کرنا چاہے گا, بشرطے کہ وہ جنتی ہو, وہ کسی اور درجے میں ہوگا, نچلے درجے میں ہوگا, لیکن اس کو اٹھا کر اس کے اعلیٰ درجے کے جنت میں لے آیا جائے گا اس کو ملانے کے لیے. وہاں ہاتھ بھی ہلانا پڑے گا, جہاں خیال آیا اللہ تعالیٰ نے من چاہی کی حاضر کر, اس کے مقابلے میں دار جہنم میں جہاں تکلیف ہی تکلیف ہے وہاں آرام کا کوئی سوال ہی نہیں. اور اس کے مقابلے میں ایک دنیا کا نظام ہے, دنیا کا عالم ہے, کہ یہاں راحتیں بھی ہیں تکالیف بھی ہیں, اور یہ راحتیں اور تکالیف اللہ کو ماننے والے کے لیے بھی ہیں اور اللہ کو نہ ماننے والے کے لیے بھی. حادثے سب کو پیش آتے ہیں, تکالیف سب پر آتی ہیں. ان حادثوں میں اس دنیا میں رہتے ہوئے ان حوادث پر ان مصائب پر ایک اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہو, وہ ہے جو ہمیں قرآن حکیم اور ہمیں احادیث ثابت. عام لوگ ہیں, ابو کلمہ کوئی ہوں, وہ کہتے ہیں فلانے یا تمہارے مشرق لوگ ہیں یہاں پر, فلانے دیوتا کو ناراض کر دیا تو یہ حادثہ پیش آ گیا, فلاں واقعہ ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا. کلمہ لا سے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ لا جو ہے شیطان کا راستہ کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں سورہ آل عمران میں, قل اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, نبی کہہ دیجئے اے اللہ مالک الملک بادشاہوں کے بادشاہ تو ہی ہے جو جس کو بادشاہی بخش دے اور تو ہی ہے جسے بادشاہی چھین لے. وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء, جس کو تو چاہے عزت دے, جس کو تو چاہے ذلیل کر دے. یہ بھی کرتا ہے, ہر طرح کی خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر, بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ بظاہر یہ خیر اور شر بھی یہ بھی ہماری سوچ اور سمجھ کے مطابق ہے, یہ بھی ایک ریلیٹو چیز ہے, اس میں اصل حقیقت کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم, تم پر قتال فرض کر دیا گیا جو تمہیں ناگوار ہے, تمہیں برا لگتا ہے. وَاَسَعَمْتَقْرَهُ بہو خیرو لکم، ہو سکتا ہے کہ چیز تمہیں بری لگے لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہو بھلائی ہو. وَاَسَعَمْتُحِبُّ شَيْئًا بَهُوَ شر، اور ہو سکتا ہے کہ چیز میں بڑی محبوب ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بری ہو، شر ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اس طرح منافقین کو خطاب کر کے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی کہہ دیجیے اس سے کہ ہمیں تو ہرگز وہ تکلیف یا مصیبت نہیں پہنچے گی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہ مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، کچھ بنا ہے، کارساز ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر تمام اہل ایمان کا بھروسہ ہونا چاہیے. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا أَشْهَرَ الْحُسْنَيْنِ، ارمین سے کہہ دیجیے کہ تم ہمارے بارے میں کس چیز کے انتظار میں؟ دو ہی چیزیں ہیں اور ہم دونوں چیزوں میں ہر چیز ہمارے لیے تو بھلائی بھلائی ہے. یعنی اگر کامیابی مل جائے اس دنیا میں تو بھلائی ہے، تم بھی مانو گے کہ ہمارے لیے خیر ہے. اور اگر اس دنیا میں ہمیں کامیابی نہ پہنچے، بظاہر ہم ناکام نظر آ جائیں، لیکن اگر ہمارا مقام صحیح رخ پر ہے، اللہ کے راستے میں ہے، تو اللہ کے یہاں مدد پائیں گے، اللہ کے یہاں جنت مل جائے گی. دونوں راستے جو ہیں شہید ہو جائیں یا غازی ہو جائیں، ہمارے لیے دونوں ہی راستوں میں خیر ہے، پھر بھلے ہیں. ورنہ ہم مترب بسودی کو مان یوسی بکم اللہ جزاب ہندی ہی ہوگی آئی دینا، اور ہم تمہارے بارے میں اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تم پر کوئی مصیبت ڈالے ہمارے ہاتھوں سے یا اپنے پاس سے. مترب بسور انا باپ کو مترب دین، تو پھر انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں ہیں. اور حدیث مبارکہ میں ہے، عجب الامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کے تو تمام معاملے خیر ہی خیر ہیں. اگر وہ صحیح مومن ہے تو اس کے لیے ہر معاملے میں خیر ہے. ولی کزار کلیاد اللہ المومن، اور یہ چیز مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں. ان اسبابت سراؤ شکر فکان خیر اللہ، اگر اسے کوئی خوشی پہنچے، کوئی بڑائی پہنچے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے. بڑے اسبابت سراؤ صبر بتانا خیر اللہ، اور اگر وہ اس کو کوئی مصیبت آئے اور وہ صبر کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے. دونوں ہی معاملے شکر اور صبر، بھلائی پہنچے تو اترائے نہیں اللہ کا شکر ادا کرے، برائی پہنچے تو جزا و فضا نہ کرے بلکہ صبر کرے، اور دونوں معاملے ہی اللہ کے نزدیک اس کے لیے خیر بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ، یہ بخاری کی حدیث ہے، میں یرید اللہ بھی خیر یسر، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے کوئی خیر پہنچانا تو اسے کوئی تنگی کوئی تکلیف پہنچا دیتا ہے. کیوں؟ جب وہ صبر کرے گا تو اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا، اس کے گناہ جو ہیں جھڑ جائیں گے. اس دنیا میں اگر اسے کچھ کوتاہیاں کچھ گناہ کردہ ہوئے ہیں، اس تکلیف اس بیماری کی، میں نے پہلے کہا سدھر کی منافین ہوتی کو، یا کوئی حادثہ ہو جائے یا اس کی کوئی جان کو تکلیف پہنچ جائے، اس کی جان کا نقصان ہو، بیماری ہو، حادثے میں ہو، اگر وہ صبر کرتا ہے اس کے صبر کا اجر ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ اس نے بتانا اس دنیا میں اس کے گناہ معاف فرما دے. اسی طرح یہ بخاری کی حدیث کی، ترمذی کی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اور واضح کر دیا، اذا اراد اللہ بعبد الخير عجلته العقوبه في الدنيا، جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے کسی بندے کے لیے، تو اس کے گناہوں کی جلد ہی سزا اس دنیا میں دے دیتا ہے، یعنی اس دنیا میں اس کا حساب جو ہے صاف ہو جاتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جب معاذ اللہ کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ برائی کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر اس کا گناہوں کی سزا روک لیتا ہے. دنیا میں تو اس کو بڑی عیش کی زندگی گزارتا ہے، لیکن پھر اس کو اس کا بدلہ قیامت کے لیے دیا جائے گا. اور یہ بہتر ہے کہ انسان یہاں پر تنگی ترشی سے گزارا کر لے، کسی کی مصیبت کو جھیل لے، تاکہ آخرت میں احساس جو ہے وہ صاف ہو. اسی طرح ترمذی کی ایک اور روایت ہے، ان عظم الجزائے ما عظم البلائے، آزمائش جتنی عظیم ہوگی اس کا بدلہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، تو ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، ابتلاء میں ڈال دیتا ہے. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، تو جو اللہ کی رضا سے راضی ہو اس کے لیے رضا ہے، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ، اور جو اس کی وجہ اللہ سے ناراض ہو اس کے لیے اللہ کی ناراضی ہے. يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے بخاری شریف کی، مان یب دل مومن ان کی جزا و نزا قبضت صفیہ من آل الدنیا ثم احتفظہ الا الجنہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے مومن بننے کے اہل دنیا میں سے کسی پیارے کو واپس لے لیتا ہوں لیکن وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے، صبر و رضا کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی رستہ نہیں. اسی طرح کی بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا بخل ولا هم ولا حزن ولا عزم ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطايا. مسلمان کو جو بھی تکان، کو بیماری، کو فکر، کو غم، کو تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے. اور ایک یہ بہت پیاری حدیث ہے، یہ بھی مسند احمد اور ابو داؤد کی ہے، ان رب اذا خففت له من الله منزلۃ لم يبل موها بعمله. جب اللہ تعالیٰ کی بھی سب سے غور سے سنیے گا، بہت ہی ترغیب دلانے والی حدیث ہے، انداز ہے پیارا اللہ کا سمجھانے کا، کہ جب کوئی بندہ مومن اللہ کی طرف سے، کسی بندہ مومن کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ایسا بلند مقام جنت میں طے کر دیا جاتا ہے کہ جس مقام کو وہ اپنے عمل سے حاصل نہیں کر سکتا، اس مقام کے لیے عمل تو بہت بڑا چاہیے، اور وہ عمل اس کا سبب ہونے والا نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقام طے کر دیا ہے. ابتدا ہوں فی جسد ہی او فی مال ہی او فی ولد ہی، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اسے کسی جسمانی مالی تکلیف یا اولاد کی طرف سے کسی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے. ثم صبرہ علی ذلک، پھر وہ اس پہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، صبر کرتا ہے، جھیلتا ہے، برداشت کرتا ہے، حتی یبلغہ المنزلۃ التی سبقت لہ من اللہ تبارک و تعالی، یہاں تک کہ وہ صبر کر کے اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے مقرر کیا ہو. سورہ کہف جمعے کے دن پڑھنے کا بڑا ایک فضیلت ہے، اور اس سورہ کہف کو بھی اگر سمجھ کر پڑھا جائے تو اس میں بھی حضرت موسیٰ کے واقعے میں یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بظاہر انسان کے سامنے جو حوادث آتے ہیں، جو واقعات پیش آتے ہیں، بظاہر انسان کو وہ شرم لگتے ہیں، اپنے حق میں برائی رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں اس بندے کے حق میں وہی واقعات جو ہیں وہ خیر کے واقعات ہوتے ہیں، ان میں بھلائی ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیے، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، کہی کہ جاؤ اس شخص کے پاس ایک خاص علم ہے، اس کے ساتھ کچھ رہو، دیکھو اللہ کا نظام، ہم اس شخص کی میت میں سفر شروع کرتے ہیں، کسی کشتی میں بیٹھتے ہیں تو کشتی میں وہ اس کو ایک ایب لگا دیتے ہیں، بائیں بنا دیتے ہیں، سوراخ کر دیتے ہیں، یا کوئی کپڑا اکھاڑ دیتے ہیں، اور موسیٰ سوال کرتے ہیں کہ تم عجیب تم نے کام کیا بھائی، تم جمہورا جاتے ہو کشتی والوں کو، تم نے کشتی میں دعا کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم سفر نہیں کر سکتے، بول پڑے. پھر چلتے آگے ایک لڑکا ملتا ہے کسی بستی میں، بستی کو اس لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں، بھائی عجیب پاگل پن ہے یار، لڑکے نے کیا خطا کی، کیا گناہ کیا، تم نے ایک اچھے لڑکے کو مار دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو پھر تم نے سفر نہیں کیا، پھر سفر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا. پھر چلتے ہیں آگے جاتے ہیں، پھر دیوار بستی میں جاتے ہیں، وہاں کو ان کو کھانے کو نہیں پوچھتا، حالانکہ اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ جو بھی مسافر ہوتا تھا وہ بستی والوں کا مہمان ہوتا تھا، وہاں دیوار گرنے والی ہوتی ہے اس کی مرمت کر دیتے. کہتے ہیں بھائی بڑے وکیل بستی والے تھے، کھانے کو بھی نہیں پوچھا، بس دیوار کو جدا کرنے کی ان سے اجرت نہیں مانگ رہے تھے، پھر علیحدگی ہوتی، لیکن وہ کہتے ہیں علیحدہ ہونے سے پہلے میں تمہیں اپنے ان کاموں کی حکمت بتا دوں کہ وہ جو کشتی میں نے عہدگار کی تھی، وہ آگے جہاں کشتی میں جا کے لنگر انداز ہو تو وہاں بادشاہ کشتی میں غصب کر رہا تھا، چھین رہا تھا، میں نے کشتی میں قید لگا دیا تاکہ وہ بیکار تصور کی جائے، وہ بادشاہ نہ چھینے، یہ غریب مزدور ہیں، مرمت کریں گے پھر اپنا کام کرتے رہیں. اس طرح وہ لڑکا جو تھا، وہ لڑکے نے بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے بڑی اذیت بننا تھا، نافرمان ہوتا ماں باپ کا بھی، اللہ کا بھی، اور اپنے اس کے والدین نیک تھے، اور اس لڑکے کی بدولت ان کو ذہنی اذیت پہنچتی. اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کو اس اولاد کے ذریعے تکلیف نہیں دینا چاہتا، اللہ کے اتنے پہنچے ہوئے بندے تھے، اتنے پیارے تھے، اللہ نے اس بچے کو جو ہے بدل کروا دیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو اچھی اولاد کا فرمائے. اس طرح وہ دیوار جو گرنے والی تھی وہ یتیم بچوں کے لیے، ماں باپ تو مر گئے، ان کے نیچے اپنے یتیم بچوں کے لیے وہ خزانہ دبا گئے، اگر وہ دیوار گر جاتی ہے بستی والے وکیل پہ نکال کے کھا جاتے ہیں ان کے مانوں کو، یتیم بچوں کو محروم ہو جاتے ہیں، لہٰذا اللہ نے چاہا کہ میرے ہاتھوں سے اس دیوار کی مرمت کروا دے, بچے بڑے ہوں گے وہ نکالیں گے. بظاہر کام ناپسندیدہ ہیں لیکن ان میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے. اور کیسے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے کام کیسے بناتے ہیں, یعنی بظاہر ان کاموں میں برائی نظر آ رہی ہے کہ اچھا بڑا بچہ ہے, قتل کر دیا گیا, مارا گیا, کتنی بھی احتجاج ہو گئی, لیکن جو اس کے بعد مالک ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھلائی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نظام میں بظاہر وقتی طور پر ایک شرط کا معاملہ کیا, لیکن ان لوگوں کے لیے وہ چیز جو ہے آخر کار ان کے لیے اس میں خیر برآمد ہوئی, اس دنیا کی تکلیف عارضی ہوگی, اور اللہ کے وہاں جو آرام اور آسائش ہے, جو جنت ہے, وہ ابدی ہے. سورہ نحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ہم لازمن صبر کرنے والوں کو ان کے بہترین اعمال کا بدلہ عطا کریں گے. یہ دنیا جو ہے یہ تو ختم ہونے والی ہے, آخرت ابدی ہے. انسان کی تمنا اور خواہش یہ ہونی چاہیے کہ انسان کو وہاں پر آرام اور خواہش ملے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان یہاں پر آزمائشیں مانگے. اللہ کے رسول نے اس سے بھی منع فرمایا, ایک شخص اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر عطا فرما, اللہ کے رسول پاس سے گزرے, اس نے کہا تو اپنے لیے کوئی آزمائش مانگ رہا ہے, اللہ سے خیر مانگ, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرۃ, یہ دعا کرنی چاہیے. اللہ سے آزمائشیں نہیں مانگنی چاہیے, سوال نہیں کرنا ہے. ہاں اگر کوئی تکلیف آ جائے, کوئی ایسی چیز انسان کو پہنچے کہ جس پر انسان کو بظاہر شر نظر آئے, اپنے لیے کوئی تکلیف نظر آئے, انسان کا بھروسہ اگر اللہ پر ہو تو انسان سب کو رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے میرے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے مجھے میرے درجات بلند کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ میرا امتحان دے رہا ہے کہ میرا یقین اور ایمان اللہ پر کرنا چاہتا ہے. ایمان مسلم جو ہے صحیح تو ہے, آمنت باللہ کما ہوا بعثمان ہی وصفات ہی وہ قبل کو جمی آسان ہی برفر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ برباسی والا, یہ ہے ایمان اللہ کی حقیقت, ایمان باللہ کی حقیقت. ایمان باللہ یہ ہے کہ اللہ کے تمام اسم جو ہیں ذاتی اور صفاتی, ان کے جو صفاتی نام ہیں ان کے حوالے سے اللہ کی معرفت حاصل ہو, ان کے حوالے سے ہم اللہ کو پہچانیں. اللہ بکل شیء علیم, اللہ علا کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اللہ اس شر سے ہمارے لیے خیر برآمد کرنے پر قادر ہے, اللہ کے علم میں ہر چیز ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کے لحاظ سے اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے ایمان پر قائم رہیں, کسی وقتی فائدے یا نقصان کے لیے اپنے دین سے بے وفائی نہ کریں, اللہ کی نافرمانی نہ کریں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین, اللہ کے رسول کا کام کو کھول کر پہنچا دینا ہے, اللہ کا کلام بھی پہنچا دیا, اس میں بھی ہمارے لیے ہدایت ہے, اللہ کے رسول کے الفاظ بھی احادیث محفوظ ہیں ہمارے لیے, اس میں بھی ہمارے لیے ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پر ایمان کامل کے ساتھ اپنے رسول, اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت نصیب فرمائے, اپنے رسول کا اتباع نصیب فرمائے, اور وقتی مفادات کے خاطر دین سے بے وفائی اور دین سے نافرمانی اختیار کرنے سے پرہیز میں رکھے, اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں اس سے. اقول قولی هذا, استغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين.